أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله ودليلا على ولائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود به محمد وعلى آله. عزیزان گرامی، ولایت الہیہ اور قیامت کے عنوان سے دوسری تقریر ہے، اور کل آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ عرض کیا کہ دوبارہ اس سال اس موضوع کے انتخاب کی کیا وجہ تھی. تو میں نے کل عرض کر دیا کہ بہت سے احباب نے مجھ سے کہا تھا کہ جس طرح سے تقریر کا حق ادا ہونا چاہیے تھا موضوع کا، وہ ادا نہیں ہو سکا. یقیناً کوتاہی میری طرف سے تھی، بے بذاتی میری ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ایک موضوع ایسا میں نے کہہ دیا ہے، پڑھا ہے اس پر جس کا حق ادا نہیں ہوا، تو اپنی کوشش کر کے اس موضوع کا حق کسی حد تک ادا کیا جائے، کسی حد تک. اور کل مجھے کسی میرے احباب نے آج فون کر کے کہا کہ مولانا، آپ ہی کی طرح کا ایک سننے والا، کہ آپ نے کل اہل محلہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، رینجرز، افواج اور جو دوسرے حکومت کے ادارے، تو یقیناً اب یہ ایک سلسلہ بن چکا ہے. یقیناً چاہے میں ان کا شکریہ ادا کروں، اہل محلہ کا، رینجرز کے جوانوں کا، افسران کا، فوج کا، پولیس کا، بلدیاتی حکومت، صوبائی حکومت، جتنے بھی ادارے، اسکاؤٹس جو ہیں ہمارے، اور دکاندار جو یہاں جن کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، میں چاہے شکریہ ادا کروں ان کا یا نہ کروں، یقیناً جناب سیدہ ان کا شکریہ ادا کریں گی جس طرح سے ابھی تک ادا کرتی ہوئی آئی ہے. اور خدا ان کے رسم میں، ان کی نسل میں انشاءاللہ برکت دے گا. کوئی کام بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ضائع نہیں جاتا. ولایت الہیہ اور قیامت، کل گفتگو ہوئی قلب متبرک و طاہر و متحر و منزہ و متنزہ رسول خدا کے بارے میں، کہ اس قلب کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس قلب کی کیا حقیقت ہے، وہ کہے گا اس قلب کی کیا حقیقت ہے جو رسول خدا کی ولایت سے براہ راست متصل ہو، قلب رسول سے متصل ہو، یا رسول سے اس کا مرتبہ وجودی اوپر ہو، یا خدا ہے یا چار ہستیاں نظر آتی ہیں، کوئی اور یہاں پر نہیں. لہذا کیا متوقع، ایکسپیکٹڈ ہماری نظر ہو سکتی ہے قلب مطہر رسول خدا کے بارے میں. اچھا، یہاں تک بات کل کی ہو گئی. اب میں کل کی گفتگو سے اپنی آج کی گفتگو موڑوں، متصل کروں. ایک چیز آپ کی خدمت میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے، مختلف افکار ہیں، سوچے ہیں، انسان مختلف طریقے سے سوچتا ہے. کوئی کہتا ہے مولانا دیکھیے، جنرل ہائیجین ہماری خراب ہے، ایجوکیشن سسٹم خراب ہے، پاورٹی ہے، لوگوں کے سامنے آپ ویژن کو کھولیے کس طرح سے وہ یہ کام کریں. تو میرے بھائی، عزیزان گرامی، دیکھیے دوستو، اس کے لیے ماہ مبارک رمضان ہے. آج جو 10 ایام ہیں، جو محرم سفر ہیں، اس پر ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، غم سید الشہداء پر گفتگو ہونی چاہیے. اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے جنرل ہائیجین کے بارے میں گفتگو کروں، ہاؤ ٹو ایلیمینیٹ دا پاورٹی، بوال صاحب کے جنہوں نے مجھے ای میل کیا کہ کس طرح سے یہ کام کروں، ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، تو میرا کام یہ نہیں ہے، یہ وزارتوں کا کام ہے، ان سے جا کر بات کیجیے آپ. حضور عزیزان گرامی، میں اگر یہاں پر یہ بات کروں گا تو جناب سیدہ کو قیامت کے دن کون سی اپنی ملعون اور مدہوش صورت ہم دکھائیں گے جا کر، کہ میرے بچے کا غم تھا، یہ قوم نابلد رہی، حسین ابن علی کے غم کی گہرائی کو تم نہیں سمجھا سکے، 30 سال تم دسترخوان حضرت حجت پر بیٹھے، ارے نمک کھا کر نمکدان کو توڑ دیا، کب ہوگی بات حسین ابن علی کی؟ یہ جو انٹلیکچولیزم ہے نا، جو انٹلیکچوئل بننا ہے، دیکھیے صاحب، قرآن اور سائنس ساتھ ساتھ ہیں، سائنس وہی کہتی ہے جو قرآن، قرآن وہی کہتی ہے جو سائنس. ارے حضور دیکھیے، گمراہ کن باتیں مت کیجیے، سائنس کا الگ وہ ایک سیگمنٹ ہے، اس کی ایک الگ ویو لینتھ ہے، اس کو ایکوائر کرنے کے الگ ریلیونٹ ٹیکسٹ ہیں، الگ ریلیونٹ پروسیس ہے، پروسیجر ہے. دین کو سمجھنے کے الگ ریلیونٹ ٹیکسٹ ہیں، الگ پروسیس ہے، پروسیجر ہے. بچوں سے میں کہتا ہوں بایولوجی پڑھنی ہے، زولوجی، باٹنی، کیمسٹری، فزکس جو پڑھنا ہے پڑھیے خوب اچھی طرح سے پڑھیے، فائنانس پڑھنا ہے، مینجمنٹ پڑھنا ہے، اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے، خوب اچھی طرح سے پڑھیے، پڑھیے بالکل. لیکن یہ اپنے ذہن سے نکال دیجیے کہ جو سائنس کہتی ہے، دیکھیے مولانا ہمارا دین کتنا اچھا، وہی قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن کہتا ہے وہی سائنس کہتی ہے. ارے میرے بھائی، اگر پروردگار عالم جانتا ہوتا کہ 1400 برس بعد، 2000 برس بعد تم اس حقیقت تک پہنچ جاؤ گے اپنے علم کے ذریعے، تو وہ قرآن کیوں نازل کرتا؟ بہت دور ہے ابھی انسانی سوچ. پھر دوسری بات جو مجھے درخواست کی گئی، درخواست کرنے والے کی بات بجا ہے کہ قبلہ تھوڑا سا مغربی مفکرین کے بارے میں گفتگو کیجئے کہ انہوں نے کیا کہا. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر میں نام لیتا ہوں، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ اس کی نگاہ سے دیکھیے کہ جس نگاہ کی پوری گرفت ہے حسین ابن علی پر، جس نگاہ کا پورا احاطہ ہے حسین ابن علی پر، اور وہ رسول خدا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چارلز ڈکنز نے کچھ کہا، برنارڈ شاؤ نے کچھ کہا، ٹولسٹائی نے کہا، مہاتما گاندھی نے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا، علامہ اقبال نے کیا کہا، تو یہ لوگ اب اس لائق ہو گئے کہ حسین ابن علی کی تعریف کریں گے اور ہم ان کے ذریعے حسین کو سمجھیں گے. ارے گمراہی کے رستے سے آ جاؤ بھیا، واپس سیدھے رستے پر. حسین ابن علی کو سمجھنا ہم زیارت امین اللہ کے ذریعے سمجھو، زیارت جامعہ کبیرہ کے ذریعے سمجھو، جناب سیدہ کے اقوال کے ذریعے سمجھیے. ہاں بالکل صحیح ہے، آپ کو بریک تھرو کرنا ہے، پینیٹریٹ کرنا ہے، نفوذ اور رسوخ کرنا ہے ان ذہنوں کے اندر کہ جن ذہنوں پر اورینٹلسٹ حضرات کی اور مغربی مفکرین کی، ویسٹرن تھنکرز کی تہ جمی ہوئی ہے، اس پر پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکتی. حسین منی وانا من الحسین، اگر اس ذہن کے اندر گفتگو جا ہی نہیں سکتی، والفجر ولیال عشر، اگر اس میں انا انزلنا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. چھٹے امام کے فرمان کے بغیر لکل ما یحتمل، ہر شخص کو وہ دو جس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. ایک آدمی ٹولسٹائی کے ذریعے امام حسین کو سمجھتا ہے، سمجھنے دو، لیکن یاد رکھیے گا جتنی ٹولسٹائی کی نظر ہے امام حسین کے بارے میں، یہ شخص اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنی قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر ہے حسین ابن علی کے بارے میں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنی اقبال کی نظر ہے حسین ابن علی کے بارے میں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن آپ کو لے کر جانا ہے وہاں تک، وہ اشہد انک دمک سکن فی الخلد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون پروردگار کے خلد میں ساکن. پروردگار دیکھیے، ریشنلزم ایک بہت بڑی خوبی بھی ہے اور ایک بہت بڑی بیماری بھی. بیماری کیوں ہے؟ کہ یہ ریشنلزم آپ کے انٹلیکٹ، آپ کا ذہن، آپ کی وزڈم، آپ کی حکمت، آپ کو ان چیزوں تک کھینچ کر لے جائے کہ جہاں پر اس کا یوزیج ہی نہیں ہے، اس کا استعمال نہیں ہے. عقل، انٹلیکٹ، وزڈم اس وقت کام آتی ہے جب آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے، جب آپ کو اطلاعات فراہم کی جائیں، اس کو پروسیسر میں ڈال کر اس کا تجزیہ اور تحلیل کرتی ہے، پھر آپ کو نتیجہ دیتی ہے. یہ اشہد ان دمک سکن فی الخلد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون عالم خلد میں ساکن ہے. یہ عقل کیسے چل سکتی ہے جب تک کہ وحی کی نورانیت کے ذریعے روشن نہ ہو؟ پروردگار نے انسان کو عقل اس لیے نہیں دی، بہت توجہ کیجیے گا، کہ وہ ہر کام عقل کے ذریعے کرے. پروردگار نے عقل انسان کو اس لیے دی کہ وہ عقل کے چراغ کے ذریعے ریولیشن آف نالج، جو نالج ریویلڈ ہو رہی ہے، جو مرحلہ انزال پر ہے، جو مرحلہ نزول پر ہے، جو تنزیل پا رہی ہے، جو عالم خلد، عالم غیب، عالم وحی سے نازل ہو رہی ہے، انسان عقل کے ذریعے اس انسان تک پہنچے کہ وحی الہی آ رہی ہے تو کہاں. عقل اس لیے دیے کہ محمد مصطفیٰ تک پہنچو، عقل اس لیے دیے کہ علی مرتضیٰ تک پہنچو، عقل اس لیے دیے کہ زندگی کے مسائل کو حل کر سکو، عقل اس لیے دی ہے کہ جو چیزیں دنیا میں، جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو پرکھ کر عمل کر سکو. عقل اس لیے نہیں دی کہ تم آسمان کے رازوں کو عقل کے ذریعے پہچانو، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، بہت سے ممبر سے کہا جاتا ہے، دیکھیے میں نہیں چاہتا کہ میرا وقت ان بھونڈی باتوں میں ضائع ہو. کہاں وہ حقیقت حسین ابن علی، کہاں ولایت علی ابن ابی طالب، کہاں قلب مقدس رسول خدا، اور کہاں یہ دنیاوی مفکرین کی باتیں. حسین یوں کہتے بھائی جا کر پڑھو، جا کر کیا لکھا ہوا ہے مقتل میں، جا کر گفتگو دیکھو، حدیث میں کیا کہا ہے، جا کر دیکھو وہ قلب رسول خدا کہ جو کائنات کے تمام قلوب کو جس نے اپنے اندر مسخر کر لیا، وہ قلب رسول خدا کہ جس نے اس قرآن کو برداشت کر لیا، جو قرآن جس قرآن کو کوئی برداشت نہیں کر سکا،
وہ کل جب حسین کے غم میں آ کر لرز اٹھے. کسی مفکر مفکر جگہ نہیں ہے یہ, فضول بات کیا ہے. ہاں وہی میں نے کہا جیسے عرض کیا کہ جو بیچارہ ٹولسٹائی, وکٹر ہوگو, شیکسپیئر اور ان لوگوں کا دل دادا شیفتا ہے, اس کو اس بات کے ذریعے سمجھائیے, پہنچائیے یہیں تک اس کے ذریعے. لیکن یاد رکھیے گا, آپ لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. آپ لوگ ماشاء اللہ سے قرآن سے واقف ہیں, آپ لوگ مفاتیح الجنان سے واقف ہیں, آپ زیارت عاشورہ سے واقف ہیں. عجیب و غریب جملہ, ایک جملہ زیارت عاشورہ کا اس کو سمجھنا قاصر ہے. انسان کے جب سجدے میں جاؤ یہ دعا پڑھو, اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہ, پروردگار میں تیری ہم بجا لاتا ہوں. کون سی ہم؟ وہ ہم نہیں جو میں بجا لا رہا ہوں, وہ ہم نہیں جو کوئی اور ہو, پروردگار اس ہم کو بجا لاتا ہوں کہ جب تیرے وہ بندے کہ جنہیں تو مبتلا کرتا ہے آزمائش اور تکالیف میں, تکلیفوں میں مبتلا ہو کر تیری ہم بجا لاتے, اس ہم کو بجا لاتا ہوں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں دشمن نہیں ٹولسٹائی کا, میں چارلز ڈکنز کا بہت احترام کے ساتھ چارلز ڈکنز کو دیکھتا ہوں, میں بہت احترام کے ساتھ ٹولسٹائی کا دیکھتا ہوں, لیکن یہ بچوں کا ذہن جس طرف جا رہا ہے وہیں تک پہنچیے. نالج کو کہاں سے ایکوائر کیا جاتا ہے, کس نالج کو کہاں تک, کس ریلیونٹ ٹیکسٹ, کس ریلیونٹ لیب, کس ریلیونٹ ریسورس ریزروائر کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان بچے اس بات کو سمجھے, دیکھے پرکھے اور اس کے بعد آگے بڑھے. ایک بات یہ کی جا رہی ہے صاحب, ہر چیز جس کا عقل نے حکم دیا ہے شریعت نے حکم دیا ہے, اور جس کا شریعت نے حکم دیا اس کا عقل نے حکم دیا ہے. یہ عقیدہ یہ قانون ہے تو صحیح, لیکن کوئی حدیث نہیں ہے, بلکہ یہ فقہا کا بنایا ہوا قانون ہے. نہ اس کی جگہ یہاں پر ہے آپ لوگوں کے لیے, نہ اس کے مباحث کی جگہ یہاں پر ہے, نہ اس کا مقام یہ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. لیکن بہرحال دوبارہ اپنی بات کو گھما کر وہیں پہ لاؤں کہ ہمیں وہی سے متصل ہونا ہے, ہمیں رسول خدا سے متصل ہونا ہے. کل میں رسول خدا پر گفتگو ہوئی, کل تک عزیزہ گرامی دیکھیے, کل میں نے جہاں پر بات کو چھوڑا, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ نکرہ در سیاق نفی, یعنی کیا مطلب, کسی کے لیے بھی نہیں قرار دیا, یعنی کیا مطلب, اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, کسی کے باطن میں, اندرون میں, اندرونی بدن کی ساخت میں پروردگار نے دو قلب نہیں رکھے. یہاں تک بات ختم ہوئی تھی, اب آئیے آج کے بعد سے گفتگو کا آغاز کریں. اس حدیث پر گفتگو کی مولا کائنات کی, اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال توحیده الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. یہ حدیث ہوئی تھی. اب اس حدیث پر مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے, پھر آج رسول خدا پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ مولا کائنات کے فرامین کے سائے میں, کیونکہ میرے خیال سے کل بھی یہ گفتگو چلے گی. اور کیا کیا جائے, بہت سے کہتے ہیں مولانا فضائل پڑھیے, کیا کیا جائے کہ جب مولا کائنات کے وہ فضائل جو مولا کائنات پڑھ رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے, اگر اس کا اپنا فضائل نہ سمجھے تو مجھ جیسا ہیچ ملان قاصر بے بذات آدمی کیا کر پائے گا. لیکن توجہ کے ساتھ سنیے گا, مجھے اس بات سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. کل یہاں پر بات ہو چکی کافی حد تک, آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ حدیث یقیناً ہوگی. مولا کائنات کی پہلا خطبہ ہے, مولا کائنات نے کیا کہا, اول الدین معرفت ہو, دین کی بنیاد کیا ہے, اول الدین معرفت ہو, یعنی دیکھو پروردگار کو پہچانو, یعنی دین کی حقیقت, دین کا باطن, باطن نہیں کہہ رہا باطن, یعنی انر سول, انر اسپرٹ, ایسنس کیا ہے, حقیقت کیا ہے, نچوڑ کیا ہے, وہ عطر کیا ہے, وہ اکسیر اور امرت کیا ہے دین کی. اول الدین معرفت ہو, دین کی بنیاد کیا ہے, اس کی شناخت ہے. دین کا باطن کیا ہے, اس کی شناخت. وہ کمال معرفت ہی, معرفت کا باطن کیا ہے, یعنی بات گفتگو اگر رک نہیں رہی, مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کو کل کی تکرار نہیں سمجھیں گے. یہ بات اب آگے لے کر جانا چاہ رہا ہوں میں, کل میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ درجات کیا ہیں, آج باطنی حقیقت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اول الدین معرفت ہو, اور آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں عزیزان گرامی, اور میں یقیناً دس بستہ آپ کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ کہ آپ لوگ اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ میری آواگوئی کو برداشت کرتے ہیں. جس حد تک ہو سکتا ہے میں خشکی سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی تقریر کو کہ خشک نہ ہو جائے, لیکن کیا کیا جائے کہ صاحب کسی بھی چیز کو سامنے رکھ کر نہج البلاغہ احادیث آیات کی حقیقت کو قربان نہیں کیا جا سکتا. چاہے آپ کے ذہن سمجھ میں آیا نہ آئے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ چیز ضبط ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، شاید کوئی ایسا ذہن سن لے، آپ حضرات بھی ان میں شامل ہیں، کہ جو اس کو لے کر اپنی معرفت کی سیڑھیوں کو طے کرے اور اس مقام تک پہنچے کہ جہاں پنجتن ہم کو لے کے جانا چاہتے ہیں. فرمایا دین کی حقیقت اور اس کا باطن معرفت ہے. دین کی ظاہری چیزوں پر مت رک جانا، معرفت الہی حاصل کرو. سب سے پہلے دین کی بنیاد معرفت الہی ہے. جب معرفت تک پہنچے تو کیا دین کے باطن تک پہنچ گئے، انر سول تک پہنچ گئے، انر اسپرٹ تک پہنچ گئے، سفر ختم ہو گیا؟ علی بن ابی طالب فرما رہے نہیں، وہ کمال معرفت ہے تصدیق بے. جب تم دین کے باطن تک پہنچے، دین کے انر سول تک پہنچے، دین کے اسپرٹ تک پہنچے، دین کے عطر تک پہنچے، اس عمرت تک پہنچے، ایک سیر تک پہنچے، تو وہاں پر ایک نیا فولڈر، ایک نیا موضوع، ایک نئی حقیقت علی بن ابی طالب کھول رہے ہیں. معرفت پر رک نہ جانا، اس کی تصدیق کرنا. وہ اس معرفت کی باطن، اس کا باطن، اس کی حقیقت تصدیق ہے، وہ کمال تصدیق ہے. اور اگر اس کی تصدیق تک پہنچ جاؤ، یہ باطن کا دوسرا مرحلہ، دیکھو رک مت جانا، سفر ابھی آگے کا اور ہے. وہ کمال تصدیق ہے میں توحید ہوں. جب اس کی تصدیق کرنا تو اس کی وحدانیت کا اقرار اپنے پورے وجود کے ساتھ کرنا، پورے وجود کے ساتھ کر لیا. تم باطن الہی میں سفر کر رہے ہو، تم معرفت الہی کی منزلوں کو طے کر رہے ہو، تم وجود اور معرفت الہی میں سیر کر رہے ہو. یہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ تمہیں وہاں کوئی لے کر نہیں جا سکتا. گھبرانا مت، ابھی باطن کی منزل ایک اور ہے. لیکن جب علی سا نہ خدا ہو تو گھبرانے کی بات نہیں، اور مزید آگے آؤ. فرمایا دیکھو وہ کمال التوحید ہی الاخلاص اللہ، اس توحید کا ایک اور باطن ہے. رک مت جانا توحید پر آ کر. اس توحید کا ایک اور باطن ہے. توحید کا باطن کیا ہے؟ توحید کا باطن ہے وہ کمال الاخلاص لہ، اخلاص لہ، اخلاص کرنا توحید کا باطن ہے. اخلاص جب مخلص ہو گئے یادی، جب ہم مخلص ہو گئے، ہماری ذات میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم خدا کو مخلصانہ طریقے سے ماننے لگے، تو اب تو داستان ختم. علی ابن ابی طالب لے کر جا رہا ہے توحید کے سفر پر، اتنی جلدی مت رک جائیے. کہا کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عن. دیکھو یاد رکھنا، اخلاص توحید کی منزل یہ ہے کہ تمام صفات کی نفی کر دو. لشہادت، اس بات کی وجہ سے کہ تم پروردگار کی ذات پر اس کی صفات کو زائد مت سمجھو. یہ نفی صفات کیا ہے؟ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مولا کائنات نے شروع کروایا تھا. دیکھیے آپ لوگ کہیں اس گتھی کے جو سرا ہے اس کو گم نہ کر دیجیے گا. یہ گتھی الجھ نہیں رہی، سلجھ رہی ہے. بات ہوئی تھی قلب رسول خدا پر، اور قلب رسول خدا سے آئی پھر توحید کے سفر پر، کہ توحید کا سفر اتنا طویل ہے. یہ تمام کا تمام سفر رسول خدا کے جنبش ابرو پر چل رہا ہے. رسول خدا خود کس مقام پر ہے وہ جانے، لیکن مولا کائنات فرما رہے نفی الصفات، تمام صفات کی نفی کر دو. یہ صفات کی نفی کیسے ہوگی؟ ذرا مجھے یہ بتائیے. خود ہی مولا کائنات فرما رہے وہ عزیز ہے، حکیم ہے. قرآن فرما رہے عزیز ہے، حکیم ہے، رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے، قیوم ہے. یہ سب صفات بتلا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ صفات کی نفی کر دو، صفات کو کی نفی کر دو، صفات کو اس کی ذات سے جدا کر دو. یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہم نے عبادت کی، پروردگار رزق دیا. ہم جب عبادت کرتے ہیں رزق کی کمی ہوتی ہے تو رزاق کا تصور آ رہا ہوتا ہے. ہم جب گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں فارج الہم والغم کا تصور آ رہا ہوتا ہے. ہم جب رزق میں تنگی کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، اس کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں رزاق آ رہا ہوتا ہے. جب ہم بیماریوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ یا شافی، پروردگار تو شفا دینے والا ہے. جب ہمارے سامنے کہیں ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم ذلیل ہو رہے ہوں، ہماری عزت اور حیثیت ملیامیٹ ہو رہی ہو، ہم کہتے ہیں یا عزیز. جب ہم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں تو قوی کا تصور آتا ہے. جب ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے تو قدیر کا تصور آتا ہے. انسانی نفس کو، انسانی روح کو جتنی مشکلات درپیش، وہ سب کی سب صفات الہی میں ان کا حل موجود. تو کیسے مولا کائنات فرما رہے صفات کو نفی کرو؟ ارے اس کی تو صفات ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کی صفات ہے. بات اس کی نہیں ہو رہی، بات تمہاری ہو رہی ہے. وہ نفی الصفات ان، کس طرح سے کہو؟ کہو کہ اس کو دیکھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کبھی لالچ میں ڈر کر خوف سے اس کی عبادت نہیں کرو. تو یہ جو چھٹے مرحلے پر باطن ربوبی ہے، یہ جو چھٹے مرحلے پر توحید کا بطن کا بطن کا بطن در بطن ہے، اس تک پہنچا کیسے؟ اس تک وہی پہنچا جو نہج البلاغہ میں یہ کہہ رہا پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طعما فی جنتک. پروردگار کاش نہ علی نے تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی، بلکہ علی نے تیری صفات کو ہٹا کر تیری ذات کو دیکھا، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، علی نے صرف ایسی عبادت کی ہے کہ تجھے عبادت کے لائق جانو تو تیری عبادت کی۔ یہ اوروں کی توحید ہے کہ کبھی رزق کے لالچ میں، کبھی بیماری کے لالچ میں، کبھی عزت کے لالچ میں، یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو توحید کے آخری باطن تک پہنچا۔ اب جب یہ توحید کا پیغام لے کر آئے گا تو اب علی کے دروازے کے علاوہ کہاں سے توحید ملے گی؟ کہاں سے توحید ملے گی؟ تم شک کر رہے ہو، میں نے کہہ کر بتا دیا۔ تو کہاں سے؟ قلب رسول پر بات ہو رہی تھی، اس مرحلے پر پہنچ رہا۔ رسول خدا قلب مطہر، کل میں نے یہاں پر بات کی ختم، کہ قلب رسول خدا جس عزا کے لیے، جس شہادت کے لیے لرز جائے، قلب رسول خدا جس شہادت کی وجہ سے تھرانے لگے، کپ کپانے لگے، وہ شہادت ہونی چاہیے شہادت عظمیٰ اور شہادت کبریٰ۔ کیوں؟ یہ تو میں نے حدیث کل علامہ عبد البر کی الاستیاب میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، جناب ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے ان کی حدیث پڑھی، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں ان کی حدیث پڑھی، کہ کائنات میں رسول خدا کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں رسول خدا اس طرح سے، اور یہ شہادت کے بعد ہو رہا ہے، خواب میں دیکھا۔ اب لوگ کہیں گے خواب تھا، وہی تو بات ہے، اب سب رسول کی حقیقت کو نہیں سمجھے۔ خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں صاحب شیطان آیا ہو جناب ام سلمہ کے خواب میں، جناب ام سلمہ کے خواب میں شاید شیطان آ گیا ہو رسول خدا کے ذریعے، تو یہ حدیث ہے آٹھویں امام کی۔ اب رسالت کو سمجھنا ہے تو انہی کے گھرانے کے ذریعے سمجھو۔ فرمایا دیکھو، لا یتمثل الشیطان بی من رآنی فقد رآنی، شیطان میری صورت دھار کر خواب میں نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ سوال ہے بھائی، شیطان تمام عالم وجودی پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے افکار میں، خیالات میں شیطانی افکار آ جاتے ہیں، لیکن رسول خدا کی ولایت کا مرتبہ وہ ہے، رسول خدا کے زہد کا مرتبہ وہ ہے، رسول خدا کے تقوی اور عبادت اور بندگی کا مرحلہ وہ ہے کہ اس دنیا میں بھی، تصور میں بھی شیطان آپ کا روپ دھار کے نہیں آ سکتا۔ ولا یتمثل بأولیاء، اور نہ میرے اولیاء کا روپ دھار کر آ سکتا۔ ایک درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ یہ قلب رسول خدا تھرا رہا ہے، یہ رسول خدا کل یہاں پر بات میرے خیال سے تشنا رہ گئی، مجھے دہرانے دیجیے اور پھر میں آتا ہوں دوبارہ نہج البلاغہ کی طرف۔ رسول خدا کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، آج کوشش کروں گا ختم کر دوں اس کو، کہ جناب امیر المومنین، اور کل میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن کی آیت لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، رسول خدا نے جب معراج پر گئے تو پروردگار کی کبریٰ عظیم ترین آیتوں کو دیکھا، اور یہ آیتیں ایسی تھیں، بڑی عجیب بات ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کل بات گزری، ہم نے اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے تمہارے قلب پر نازل کیا، آیتیں اتر رہی ہیں کہاں سے؟ آسمان سے زمین کی طرف، ریولیشن ہو رہا ہے، آیات کا نزول ہو رہا ہے زمین کی طرف، رسول خدا کا قلب تیار ہے، آیات کا نزول ہو رہا ہے، لیکن معراج کے اندر سلسلہ یہ تھا کہ اب وہ آیات اترے گی نہیں، یہ قرآن کے صریح اور واضح الفاظ ہے نا کہ ہم نے کس لیے بلایا، لنوریہ من آیاتنا، ہم نے اپنے حبیب کو معراج پر اس لیے بلایا تاکہ اس کو وہاں پر اپنی کچھ آیتیں دکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کو پروردگار نازل نہیں کر سکتا تھا، یہ عالم غیب میں مخفی ہیں، مقام ہو پر ہیں، مقام اللہ پر ہیں، مقام رحمانیت پر ہیں، کس مقام پر ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ پروردگار ان آیات کو نازل نہیں کر سکتا تھا، رسول کو اپنی طرف بلایا، معراج سے سرفراز فرمایا تاکہ رسول ان آیتوں کو دیکھ لے۔ لیکن اب ذرا مجھے یہ بتلائیے کہ اگر کوئی ایسا مقام آئے کہ وہ رسول کے جس کو عرش پر بلوایا جا رہا ہو، حبیب کو اپنے پاس بلوایا جا رہا ہو آیتوں کو دکھلانے کے لیے، لیکن ایک مرتبہ، ایک درجہ، ایک لیول ایسا آئے کہ جہاں عصر عاشور حبیب کو زمین پر نازل کیا جا رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حقیقت ہے. جبریل جاتے رسول خدا کے فرزندوں کے بچوں کے خون کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں لے کر آتے, ان کی تحویل میں دے دیتے, لیکن رسول خدا کو بھیجا گیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ پروردگار جسے بلایا گیا اکبر ترین کبرا بڑی عظیم ترین آیتوں کو دکھلانے کے لیے, جب وہ خود کو چھوڑ کر زمین پر ایک شہادت کی وجہ سے آئے, جس طرح سے یہ رسول زمین سے آسمانوں کی طرف گیا تھا آیات کبرا کو دیکھنے کے لیے, اسی طرح سے خود سے زمین کی طرف آیا ہے شہادت عظمیٰ کو دیکھنے کے لیے. وہ شہادت معمولی شہادت نہیں ہو سکتی. لیکن ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد آل محمد. تو یہ رسول خدا کا تعلق کیا ہے؟ اب دیکھیے ذرا رسالت کو سمجھیے مولا کائنات کی نگاہ سے, رسالت کو سمجھیے امیر المومنین کی نگاہ سے. رسالت کو اس طرح سے مت سمجھیے جس طرح سے آپ کو ساتویں آٹھویں کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. وہ تو رسالت کے علاوہ کوئی اور ہی چیز لگتی ہے, مجھے رسالت تو نہیں ہو سکتی. بہرحال اب کسی کو اعتراض ہو جائے, بڑے موقر قسم کے اور بٹ پڑھ لکھے یقیناً لوگ کورس بنانے کے لیے, لیکن وہ بھی جا کر احادیث دیکھتے ہیں. تو عجیب بات ہے کہ نہج البلاغہ کا کوئی بھی جملہ کسی بھی کورس کی کتاب میں شامل نہیں ہے. یعنی وہ ہستی کہ جو رسول کے ساتھ غار حرا میں جاتی تھی, اس کو کانلم یکن شیئن مذکورہ فرض کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. اور عجیب و غریب باتیں ہم کو بتائی جاتی ہیں کہ صاحب جب رسول خدا پر وحی آئی تو آپ گھبرا گئے, کہا کہ خدیجہ مجھ پر عجیب سی حالات طاری ہو رہے ہیں. یہ آپ سب نے سنا ہوگا, ہم نے بھی سنا ہے. ہم بھی سمجھتے تھے, پڑھتے تھے بڑے زور شور سے, بڑے شوق سے, امتحانوں میں سوال آتا تھا یہی لکھتے تھے کہ صاحب مجھے کچھ اڑا دو, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. جناب خدیجہ لے کر گئی ورقت ابن نوفل کے پاس, جو ان کے چچزاد بھائی تھے. جناب ورقت ابن نوفل نے علامتیں پوچھی, نشانیاں پوچھی, اور اس کے بعد کہا کہ گھبراؤ مت, یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ پر آیا تھا, اور تم آخری نبی بننے والے ہو. صحیح ہے, تو اب یہاں تک بات ہو گئی نا. اب رسول خدا گئے ورقت ابن نوفل کے پاس. یہ کہاں سے آئی حدیث مجھے نہیں پتا, یہ کیوں آئی یہ بھی مجھے نہیں پتا, یہ ہماری کن کی کس فرقے کی محدث, اس سے مجھے گفتگو ہی نہیں ہے. جب بات رسالت کی ہو رہی ہے تو ہماری آپ کی کتابوں کی کس کتاب میں آئی, کس تاریخ میں آئی, راوی کیسا تھا, ثقہ تھا نہیں تھا, کس فرق پر عمل کرتا تھا, یہ ہر جگہ پہ آپ کو روایت ملے گی. لیکن عزیزان گرامی مولا کائنات کی نظر سے دیکھیں. اب سوال قلب رسول خدا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قلب کہ جس پر میں نے کل گفتگو فرمائی, گفتگو عرض کی آپ کے سامنے, رسول خدا کے قلب پر جو فرما رہا ہے, نازل فرما رہا ہے خداوند تبارک و تعالی, پروردگار فرمائے نزل بھی اعلیٰ قلب کا, تمہارے قلب پر نازل ہو رہا ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ, اس کے بعد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا, کہ یہ جو قلب رسول خدا پر قرآن نازل ہوا, قلب رسول خدا پر قرآن نازل ہوا, جب تک رسول زندہ تھے قرآن سناتے رہے لوگوں کو, آخری آیتیں آئیں رسول نے قرآن سنا دیا, رسول خدا کا وصال ہو گیا. اب مسلمانوں کے سامنے سوال ہے کہ جب رسول خدا کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا, اب رسول خدا وصال فرما گئے, رحلت ہو گئی, آپ کو قبر مبارک میں, قبر مطہر میں دفن کر دیا گیا, آپ کا روضہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول خدا کے قلب کا قرآن سے تعلق ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ سوال ہے یہ. ختم رسول, ہم آپ جیسے گاڑ دیا ہم آپ کو جا کر, ویسے رسول اگر تعلق ٹوٹ گیا یکسر, تو پھر حضور آپ کے مرحومین و میرے مرحومین و رسول خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی تمام کا تمام قلب رسول, رسول کی رسالت, رسول کی روح کی تعالی, ارتقاء, بلندی, کمال, رانائی, دل فریبی, دلکشی, لفظ جو بھی چاہیں آپ استعمال کریں, سب کچھ اسی قلب کی وجہ سے تھا. اور آپ نے کہا کہ اب رسول چلے گئے, قلب سے قرآن کا رشتہ ٹوٹ گیا. اگر قلب سے قرآن کا رشتہ ٹوٹ گیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ رسول کے جس کے قلب کی بدولت تمام مسلمانوں کو سکون مل رہا ہے, اس کا تعلق قرآن سے ٹوٹ جائے. لیکن ہمارے آپ کے مرحومین کا تعلق قرآن سے باقی رہے. محدثین حدیث نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حفظ قرآن کر لے تو صاحب اس کی سات نسلیں, پچھلی سات نسلیں اگلی بخش دی جائیں گی. ارے میرے بھائی, یہ حافظ جو آج مر گیا, اس کی سات نسلوں نے تو اس کو نہیں دیکھا. حافظ کا جو رٹو توتے کی طرح سے قرآن پڑھے, اس کا تعلق قرآن سے محفوظ. رسول کے تعلق کے بارے میں مسلمان شک میں مبتلا. پہلے تعلق کو طے کر لیجئے نا, تعلق خود طے کر لیجئے پہلے کہ تعلق ہے یا نہیں ہے. اگر تعلق ہے قلب پر تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا قرآن کے حقائق وہ نہیں ہیں جو آپ کے اور میرے گھر میں ہیں جس میں 114 سورتیں ہیں 6500 سے زیادہ آیتیں اور 30 پارے ہیں شروع ہوتا ہے الحمد سے ختم ہوتا ہے ودناس میں. قرآن کی حقیقت قلب رسول خدا میں ہے. اگر وہاں سے حقیقت ختم ہو گئی تو ان بے جان الفاظ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ حقیقت کو زندہ رکھا ہوا ہے رسول خدا کے قلب نے. آپ کہیں گے وہ تو چلے گئے, اب ہم حقیقت کو کس طرح سے پائیں؟ قرآن فرما رہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اگر کوئی قرآن ہوتا جس کے ذریعے تعین عرض کیا جا سکتا, زمین کے فاصلوں کو طے کیا جا سکتا, انبات سے گفتگو کی جا سکتی, پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا, تو وہ یہی قرآن تھا, کوئی اور قرآن نہیں تھا. یعنی یہ قرآن کا دعویٰ ہے قیامت تک کے لیے کہ جس کے پاس قرآن کا اس طرح سے علم ہوگا وہ یہ کام کر سکے گا. ہم تو نہیں پاتے مسلمانوں میں کہ جو پہاڑوں کو قرآن کے ذریعے سے ہلا دے. تو سمجھ میں آیا کہ جس طرح سے حقیقت قرآن کو قلب رسول خدا نے دریافت کیا تھا اس منزلت پر کسی کو ہونا ہے. قرآن کی دعوت عام ہے کہ تم ہمت آ کر سیکھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو کمی قرآن میں نہیں ہے, کمی تمہاری ذات میں ہے. اب اگر رسول خدا کسی کے بارے میں کہہ کر چلے جائیں, اگر تورات میں 12 اماموں کا ذکر آ جائے, اگر انجیل میں 12 اماموں کا ذکر آ جائے, اگر تورات میں کہہ دیا جائے کہ آخری نبی اسماعیل کی نسل سے ہوگا, اس کے 12 بیٹے ولایت میں اس کی منزلت پر فائز ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے نا ہے کوئی اس وقت پڑھنے میں کہ جو قرآن پڑھے تو پہاڑوں کو ہلا دے, قرآن پڑھے تیل عرض کر لے, قرآن پڑھے مردوں کو جلا دے. ارے وہ قرآن نہیں پڑھ کر یہ کام کر سکتا, اس کے حقیر ترین شاگردوں میں یہ طاقت ہے. وہ تو جنبش ابرو کے ذریعے کائنات کو ہلا سکتا ہے. توریت نے جب یہ کہہ دیا کہ اسماعیل کو ہم ابراہیم تمہارے لیے بابرکت کریں گے, جب ابراہیم کو کہہ دیا اسماعیل کو ہم تمہارے لیے بڑا متبرک کریں گے, اسماعیل کو کیسے متبرک کریں گے؟ 12 امام, 12 صاحبان ولایت, ایک آخری نبی اس کی نسل میں سے رکھیں گے, اور 12 صاحبان ولایت جن کی ولایت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی ان کو اس کی نسل میں رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی حقیقت زندہ ہے کیونکہ کوئی قلب ہے کہ جو متصل ہے قلب رسول خدا سے, کوئی روح ہے جو متصل ہے روح رسول خدا سے. یہ تورات کا ذکر ہے, یہ قرآن گفتگو فرما رہا ہے. پھر وہی گھوم پھر کے سوال کہ قرآن رسول خدا کے قلب کے ساتھ قرآن کا تعلق ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. عجیب مرحلہ ہے. مولا کائنات نے عجیب, دیکھیے زاویہ نگاہ کو دیکھیے. علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کے تمام احسانات کو بھول جائیے, نہ کوئی جنگ فتح کی, نہ کوئی سخاوت کے جوہر دکھائے, نہ بستر کی رات, ہجرت کی رات بستر پہ سوئے, تمام کاموں کو بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو علی ابن ابی طالب کا ایک احسان ہے نا امت مسلمہ پر کہ رسالت کا بیان صحیح سے کیا ہے, قیامت تک کے لیے امت اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی علی ابن ابی طالب کا. بقیہ احسانات کو چھوڑ دیجئے, اگر نہ ہوتی نہج البلاغہ کس طرح سے سمجھتے رسول کیا ہے؟ کہا کہ دیکھیں اب یہ رسول خدا کے بارے میں ایک درود بھیجیے بلند آواز سے رسول خدا کے بارے میں. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیجیے محمد آزم. رسول خدا کے بارے میں گفتگو فرما رہے مولا کائنات, بے ابی انت یا رسول اللہ. نہج البلاغہ میں جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا کو غسل دے رہے تھے تب یہ جملہ ارشاد فرمایا. نگاہ علی بن ابی طالب کو دیکھیے, فرمایا بے ابی انت یا رسول اللہ, لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من الوحي والانباء واخبار السماء. یا رسول اللہ میرے ماں باپ, میرے باپ آپ پر قربان. لقد انقطع, زاویہ نگاہ کو دیکھیے گا, مولا کائنات کا زاویہ نگاہ اور ہمارا زاویہ نگاہ. عجیب بات کہہ رہے ہیں, عجیب فرمان کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی کی موت سے منقطع نہیں ہوتی, جس کی موت ایک طرف اور تمام کائنات کے لوگوں کی موت ایک طرف, تو اس کی قبر کا کیا کہنا, اس گنبد کا کیا کہنا, اس زری کا کیا کہنا کہ جہاں رسول خدا دفن ہے, اور اس مسجد کا کیا کہنا کہ جہاں رسول خدا کی قبر مطہر ہے. لقد انقطع بموت كما لم ينقطع بموت غيرك من الوحي والانباء واخبار السماء. يا رسول الله آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی کی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ آسمان کی خبریں تھی, وہ وحی تھی, وہ جبرائیل کا آنا تھا وحی لے کر. جبرائیل جناب سیدہ پر نازل ہوتے تھے لیکن وحی لے کر نازل نہیں ہوتے تھے. اب یہ ایک الگ گفتگو ہے. میں نے عجیب جملہ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. میرے سننے والوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا وحی کا سلسلہ جاری تھا؟ نہیں, جناب جبرائیل تسلی کے لیے آتے تھے جناب سیدہ کی, کیونکہ رسول خدا کی وفات کے بعد جو مسائل تھے اور جو غم کی کیفیت تھی جناب جبرائیل کو خدا بھیج رہا ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں. یہ ایک الگ ایک عنوان ہے اور ایک الگ ٹاپک ہے, الگ موضوع ہے. عجیب فضیلت ہے اس شہزادی کی, ہماری بیوی کی. لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من الوحي والانباء واخبار السماء. یا رسول اللہ آپ کی موت سے وحی کا سلسلہ ٹوٹ گیا, آسمان سے خبریں آنا بند ہو گئی, جبریل آئیں گے لیکن اب قرآن آنا بند ہو گیا. خصصت وصرت مسلیا عن من سواك. یا رسول اللہ آپ نے اپنے غم کو مخصوص کیا اپنے گھر والوں سے. کسی دنیا کو جملہ سنیے, کسی کو کیا پتا کون چلا گیا؟ یا میں جانتا ہوں, یا سیدہ جانتی ہے, یا حسن حسین جانتے ہوا کیا. خصصت وصرت مسلیا عن من سواك. بہت توجہ فرمائیے گا. یا رسول اللہ آپ کی موت, عجیب جملہ ہے, مولا کائنات ہے, جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. یا رسول اللہ آپ کی موت تسلی کا باعث ہے. یہ کیا جملہ فرما رہے ہیں؟ امن سواق یعنی کیا مطلب؟ یعنی یا رسول اللہ یہ مت سمجھے کہ رسول خدا فرما رہے آپ کی موت سے ہمارے دل کو سکون آیا. فرما رہے آپ کی موت سے اگر یہ امن سواق کا لفظ نہ ہوتا تو شاید ہم اشتباہ میں مغالطے میں پڑ جاتے. فرمایا صرت مسلیا عن من سواك. یا رسول اللہ آپ کی موت کا غم اتنا بڑا ہے کہ اس کے غم کے مقابلے میں ہر غم ہیچ ہے. صرت مسلیا عن من سواك. یا رسول اللہ عجیب جملہ فرمایا صرت مسلیا عن من سواك. اور پھر فرمایا کہ وذکرنا, یا رسول اللہ وذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک. اس جملے پر تھوڑی سی گفتگو کر لیجیے, پھر میں اگلے خطبے پر آؤں گا. کہا یا رسول اللہ وذکرنا عند ربک, ہمارا ذکر پروردگار کی بارگاہ میں کیجیے گا. وجعلنا من بالک, اپنے قلب میں ہمارے لیے بھی جگہ رکھیے گا. کیا مطلب ہے؟ بخدا یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ مولا کائنات رسول خدا سے گفتگو کرتے فرما رہے ہیں, اور کوئی رسول خدا علی بن ابی طالب سے پوچھے, بہت توجہ فرمائیے گا, کہ کوئی علی بن ابی طالب سے پوچھے کہ اے علی تم غسل دے رہے ہو, رسول خدا تو مر گئے, آنکھیں بند, اب کیا سن پائیں گے؟ تم ان سے کیا گفتگو کرو؟ یا رسول اللہ یہ کام کیجیے گا, یا رسول اللہ یہ کام کیجیے گا. مسلمانوں کو بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں 1400 سال بعد جا کر اگر کوئی بیچارہ مظلوم مسکین بدنصیب بدبخت مسلمان رسول خدا کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر رسول سے گفتگو کرنا چاہے تو یہ مت کہنا رسول تو مر گیا. یہ سنت علی ابن ابی طالب ہے کہ مردہ رسول سے گفتگو فرما کر بتلا دیا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے, اس کی حیات ختم نہیں ہوتی. ورنہ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے زخم پر 1000 گھاؤ لگے ہوں اور کسی نے اس کے زخموں کو نہ دیکھا ہو, جب جنگ کے بعد لوگ اپنے زخموں کی گفتگو کریں تو ابھی کبھی علی اپنے لباس کو ہٹا کر اپنے زخم نہ دکھائیں, وہ اخلاص وحدانیت کی اس منزل پر ہے کہ جو اسلام کے رستے میں جہاد کے دوران زخم بدن پر لگے اسے دکھلا نہیں رہا, جو کبھی گریہ نہیں کر رہا, جو تکلیف کے عالم میں خواتین اور عورتوں کی طرح بین نہیں کر رہا, واویلا نہیں کر رہا, کہ جس کی عبادت کا مرتبہ یہ ہے کہ عبادت کے دوران تیر نکال لیا جائے وہ اف نہ کرے, وہ رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو کر عورتوں کی طرح بین کرے گا؟ یہ در سے رسالت دے رہے ہیں جسد کے ساتھ گفتگو کر کے. یہ کیوں کہا علی ابن ابی طالب نے؟ یہ کیوں کہا؟ وذکرنا عند ربک, یعنی یہ جو جائیں گے نا وہاں پر, دیکھیے بڑی عجیب بات ہے, مولا کائنات کو عبادتیں کرنی ہے, مولا کائنات کو تسبیح کرنی ہے, ابھی دعائے کمیل بھی آئے گی, کبھی 15 شعبان شب جمعہ پڑھیں گے, دعائے صبح بھی پڑھیں گے, کوفے کی مسجد میں جا کر عبادتیں بھی کریں گے, لیکن عجیب ہے مرتبہ عبادت علی ابن ابی طالب, کہ اپنی عبادتوں کو کی حقیقت کو ہیچ سمجھ کر، اپنی عبادتوں کو نظر انداز کر کر رسالت کی بارگاہ میں دست بد دعا ہے، رسالت کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اذکرنا عند ربک، یعنی علی بن ابی طالب بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس مقام پر جا کر اگر رسول تمہارے لیے ذکر کر دے پروردگار کی بارگاہ میں تو تمہاری دنیا اور عقبہ سنور جائے گی، خبردار کبھی اپنی عبادتوں پر بھروسہ مت کرنا، رسول کی محبت پر بھروسہ کرنا، عبادتیں تم کو کرنی ہے لیکن ذکر رسول کرے گا. اب سمجھ میں آیا وسیلے کا کانسیپٹ؟ عبادتیں جتنی کر لو اگر رسول کے وسیلے کو نہ مانو ارے عبادتیں بھو پر مار دی جائیں گی. یہ جو مولا کائنات نے فرمایا علی بن ابی طالب نے وَذْكُرْنَ عِنْدَ رَبِّكَ، ہمارا ذکر کیجئے گا تو رسول خدا تمام مسلم، ہمارا ذکر کیجئے گا، کہا ہمارا ذکر کیجئے گا، یہ جو ہمارا ذکر کریں گے رسول خدا تو کیا ذکر کریں گے؟ اب یہ رسول خدا جانے اور خدا جانے، میں اس کی تفسیر تشریح میں نہیں جانا چاہتا. وَجْعَلْنَ مِنْ بَالِكَ، یا رسول اللہ اپنے دل میں ہمارے لیے بھی جگہ رکھیے گا. یہ علی بن ابی طالب رسول خدا کے دل کے لیے اتنا مچل کیوں رہے ہیں؟ مچل کیوں رہے ہیں؟ کیوں مچل رہے ہیں؟ کسی اور مسلمان، تمام صحابہ کرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، امہات المومنین، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بننے کے لائق ہے. کسی طرف سے یہ جملہ نہیں ملتا وَجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ، کیونکہ قلب رسول کی جو حقیقت سمجھے گا وہی درخواست کرے گا کہ مجھے اپنے دل میں کچھ جگہ دیجئے گا. یہ قلب قلب قرآن ہے، یہ قلب قلب حیات ہے، یہ قلب باطن توحید ہے. اسی قلب کے ذریعے علی ابن ابی طالب نے وہ سفر طے کیا ہے کہ جہاں علی سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہے پروردگار میں نے تیری عبادت صرف تجھے دیکھ کر کی. علی احسان فراموش نہیں ہے، علی احسان ماننے والے باپ ابو طالب کا بیٹا ہے، کہہ رہا یا رسول اللہ آپ کے دل کی برکت سے میں باطن الوہیت تک پہنچا، اب آپ کے دل کو کیسے بھول جاؤں؟ اے مرتضیٰ، جوش کا مصرع مجھے اسی وقت یاد آیا، آپ سنتے رہیے، سن جائیے. اے مرتضیٰ امام زمان شیر کردگار، عرفان کی سلطنت کا نہیں تجھ سے تاجدار، تیری ادائے حرف کا اللہ ہر وقار، ایک ذر پر عبادت ثقلین ہو نثار، تو خندزن فتنہ بدر و حنین پر، پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ اب وہ لوگ شاید بعد میں سنوں کہ تکلیف ہو کہ ہمارے موجود نے لگا رکھا ہے کہ بابا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے. ارے بھائی، اگر کسی کے حلق میں فضائل علی مرتضی اٹک رہے ہیں تو اپنے حلق کا علاج کروائیں نا، میں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ 10 دن بھی نماز روزے پر بات ہوتی رہے؟ یہ سب بخدا جو سب بیٹھے ہیں نا، ایک ایک آدمی نماز پڑھتا ہے یہاں پر، ایک ایک آدمی نجاست طہارت کے عمل کو انجام دیتا ہے، ایک ایک آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے. گناہگار وہ تو ہم سب ہی ہیں، معافی کے خواستگار ہیں. کوئی یہاں پر حسین ابن علی کے آنسو کی قیمت سمجھ نہیں ہے؟ جب یہاں سے کوئی جا رہا ہوں نا، کبھی آپ کو نوجوان بچہ دکھے آنسو بہاتا ہوا نکلے مجلس سے، تو جس گناہ کو عام دنوں میں کرنے کی عادت ہے نا، ذرا اس گناہ کی پیشکش کیجئے گا. شرط یہ ہے آنسو نکلنے کے دوران ہو، ٹھکرا دے گا وہ. ارے جو 10,000 مولوی مل کے نہیں کر سکے، حسین کی یاد میں آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو وہ کام کر رہے ہیں. تو حسین ابن علی درود بھیج محمد علی. تو دیکھیے یہ بات نہیں ہوتی، بات یہ کہ جو محبت اہل بیت ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب اگر جو سمجھ رہا ہے کہ جو علماء ذاکرین خطبہ تو شاید شیروانی ٹوپی میں ہو یا امامے میں ہو، یہ اس وجہ سے فضائل پڑھتے ہیں کہ واہ واہ ہو، تو ایک ہستی ہے کربلا کا انتظام وہ چلا رہی ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ہمارے مسائل فضائل ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو بھی ابو الفضل عباس کے حوالے، ہم بھی ابو الفضل عباس کے حوالے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ جو ایک سوچ ہے نا کہ یوں اور فلاں ڈھمکانا، یہ سب باتیں 10 دن تک محبت اہل بیت یقیناً واجبات کی توہین نہیں ہونی چاہیے، یقیناً حرام کاموں کو انجام دینے کا پروانہ نہیں ملنا چاہیے ممبر سے، لیکن میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس فرش اعظم پر بیٹھے ہوئے لوگ بخدا یہ حرام سے نفرت کرتے ہیں، یہ واجبات سب کے سب مجھے یقین ہے نماز پڑھ کے ہیں، اور نہیں پڑھی تو جا کر پڑھیں گے. تو یہ رسول خدا کیوں فرمایا؟ کیونکہ قلب سے متصل ہے. فرمایا اللہم، اب علی بن ابی طالب، یعنی ایک خطبہ پھر اور رہ گیا، خطبے کے ایکسٹریکٹ سے یہ اقتباسات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمانے اللہم داحی المدحوات ودعم المسموکات وجابل القلوب على فطرتها شقیها وسعیدها. پروردگار تیری صفت یہ ہے داحی المدحوات، تو نے بچھنے والی چیزوں کو انسانوں کے پیروں تلے بچھایا. ودائم المسموکات، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے انسان کے سروں پر جتنی بھی وجودات کی، اب یہ کاسمولوجی پڑھنے والے جانے، مجھ جیسے جاہل آدمی کو کیا پتا. ودائم المدحوات ودائم المسموکات، ایک ایک لفظ دیکھیے بخدا، اگر فزکس عربی میں پڑھائی جائے تو اس سے بہتر جملہ نہیں مل سکتا. پروردگار ہم تیری کہ تو نے انسان کے پیروں تلے تمام چیزوں کو بچھایا. علی بن ابی طالب یہ نہیں فرما رہا ہے کہ زمین کو بچھایا، فرما رہا ہے جتنی بھی چیزیں اس زمین کی تہوں میں بچھی ہوئی ہیں وہ علی بن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے ہیں. علی ان تمام چیزوں کی تعریف کر کے تیری ہم بجا لا رہا ہے. داحی المدحوات ودائم المسموکات، جب زمین کے نیچے تہوں کی بات کی تو کہا پروردگار بچھانے والا تو ہے، اور جب کاسمولوجی کی بات کی، کائنات کی بات کی، تو ان کی ہینگنگ کنڈیشن کی بات کی، یہ جو لٹکی ہوئی ہے نا، ان کی بات کی. وہ دائم المسموکات، پروردگار تو ہی ہے جس نے کائنات کے آسمان میں لٹکنے والی تمام چیزوں کو روک کے رکھا ہوا ہے. گہرائی کو بخدا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت پڑھنی ہے، اور میں اس کے بعد ختم کر رہا ہوں کیونکہ جناب مسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اور اس شہزادے کا حق ادا ہو پورا مصائب کا، آپ کی جگہ سے 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں گے. دو چیزیں پھر اس کے بعد فرمایا وجابل القلوب على فطرتها شقیہا وسعیدہا. پروردگار قلوب کو جبلت تو نے عطا کی ہے اپنی فطرت پر، اب یہ ان کی تقصیر اور غلطی ہے کہ یا بدبخت ہو جائیں یا خوشبخت ہو جائیں، یا جہنم میں چلے جائیں یا جنت میں چلے جائیں، اپنے تمام انسانوں کے قلوب کو تو نے جبلت عطا کی ہے. آگے بھی خطبہ میں اس کو نہیں پڑھوں گا آج، کل پر رکھتے ہیں اس کو. یہ جو تین باتیں کی مولا کائنات نے، پوری کائنات کو سمو دیا. کیسے؟ یہ علی بن ابی طالب کا کام ہے، ہر ہمہ شمہ کا کام نہیں ہے، یہ ہے قلب رسول خدا کی طاقت. کیوں؟ اب آئیے سمجھیے ذرا کہ علی بن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں. کائنات انسان کو نظر میں رکھ کر اگر ریلیونٹ چیز انسان کو دیکھے اور انسان کو ایکسس بنائے، محور بنائے، تو دو چیزوں سے کائنات باہر نہیں ہے، یا وہ انسان کے سر پر ٹنگی ہوئی چیزیں ہیں، گلیکسیز ہیں، نظامہائے شمسی ہیں، سولر سسٹم ہیں، اور مختلف سسٹمز ہیں جو کائنات میں ہمارے سروں پر ہیں، یا وہ چیزیں جو زمین میں ہمارے پیروں کے نیچے ہیں. تمام وجودات کو، ایگزسٹنس میں موجود جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم مادہ میں، اس زمین پر، اس کائنات میں، اس عالم وجود میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، علی بن ابی طالب ایسا جملہ لے کر آئے کہ دریا کو لے کر کوزے میں سمو دیا، بلکہ قلزم کو کوزے میں سمو دیا. کہا اے انسان، کچھ چیزیں ہیں جو تیرے قدموں کے نیچے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو تیرے سروں کے اوپر ہیں، اب تیسری کوئی چیز نہیں، محور ہے انسان. داحی المدحوات ودائم المسموکات وجابل القلوب على فطرتها شقیها وسعیدها. کہا پروردگار اب ایک تیسری چیز باقی رہ گئی، انسان، یہ کہا جائے گا. پروردگار ہم کہتے رہی کہ تو نے قلوب کو ان کی جبلت عطا کی اپنی فطرت پر، کچھ بدبخت ہو گئے، کچھ خوشبخت ہو گئے، اب چوتھی چیز کوئی بچی نہیں کہ جس پر علی گفتگو کرے. اور یہ علی کی کرامت ہے کہ تین جملوں میں کروڑوں سال نوری پر محیط، اربوں کھربوں لائٹ ایئرز پر محیط کائنات کو تین جملوں میں سمو دیا. اب یہ بتلائیے کہ اس سے بڑھ کر رسول خدا کے قلب کا کوئی معجزہ ہوگا؟ کیا فرمایا تھا رسول خدا کے بارے میں؟ لقد انقطع بموتک، یا رسول اللہ ان مسلمانوں کی رسالت کو درست فرمائیے، یا رسول اللہ ہمارے عقیدہ نبوت کی تصحیح فرمائیے. مولا کائنات فرما رہے ہیں آپ کے جانے سے نقصان ہمیں ہوا. مسلمان کہہ رہے ہیں رسول کے جانے سے نقصان رسول کو ہوا. کتنا بڑا فرق ہے، اب رسالت کو علی کی نگاہ سے دیکھوں. یا مولا کائنات کی نگاہ سے دیکھوں یا مسلمانوں کی نگاہ سے؟ رسول خدا کے بارے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں لقد انقطع بموتہ، کا آپ تو نعمت کے اس مرتبے پر ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ چاہے قبر کی تہوں میں رہیں چاہے آسمان کی بلندیوں میں۔ وَاذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَعْدِكَ، اپنے دل میں ہمارا خیال رکھیے گا، اپنے پروردگار کے پاس جا کر ہمارا ذکر کیجیے گا۔ یا رسول اللہ جو آپ چلے گئے نا، نقصان ہمارا ہوا، ہمارا آپ سے رابطہ ٹوٹ گیا، سوال یہ ہے کیا رسول کا بھی تم سے رابطہ ٹوٹ گیا؟ آئیے چلیے، اللہم داحی المدحوات ودائم المسبوقات، فرما رہے ہیں اللہم پروردگار، اللہم صلی علی محمد، پروردگار درود بھیج محمد پر جو تیرا بندہ ہے، تیرا رسول ہے، کما حمل فبطل قائما بامره، پروردگار عجیب جملہ، توجہ کے ساتھ سن، جتنا بوجھ تو اس پر ڈالتا رہا وہ اس بوجھ کو پوری استقامت کے ساتھ اٹھاتا رہا۔ کتنا بوجھ ڈالا، یہ علی بن ابی طالب جانتے ہیں غار میں ساتھ تھے نا، دم نکلتے وقت بھی ساتھ تھے۔ میں اس بات کو آخر میں بتاؤں گا کہ رسول خدا کی اتنی گفتگو، 60-70% نہج البلاغہ مولا کائنات کی رسول خدا کے بارے میں، کما حملا فبطل، یا خدا تو جو بوجھ بھی ڈالا وہ رسول نے اٹھایا، قائما بامرہ تیرے امر کو سنبھالتے ہوئے، حافظا لعہدک تیرے وعدے کی پوری پاسداری کی، ماضیا علی نفاذ امرک پروردگار چلتا رہا رسول اپنی زندگی میں تیرے امر کو نافذ کرتا رہا۔ اب اگر آپ کو کہیں بھی یہ جملہ نظر آئے نا کہ رسول خدا پریشان ہو گئے، شک میں پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کہنے والے کی عقل پر ماتم کیجیے گا، رسول کے بارے میں شک مت کیجیے گا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے رسالت میں شک ہو گیا، اگر کوئی کہے میں رسول کو نہیں سمجھ پایا، اگر کوئی رسول کا رسول کے افعال کی وجہ سے دیکھے کہے رسول جو یہ کام کر رہے تھے میں اس کام کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، رسول نے یہ کام کیا غلط کیا، رسول نے بعد میں آ کر مجھے توجیہ دی وساعت کی تو میری بات سمجھ میں آئی، تو یہ فکر بیمار ہے۔ رسول کے بارے میں خدا کے فرما رہے مولا کائنات کے قائمت میں امرک پروردگار، کبھی لرزش نہیں آئی پائے استقامت رسول خدا میں، کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوا، تو جتنا بوجھ اس پر ڈالتا گیا یہ اٹھاتا گیا، اٹھاتا گیا۔ اللہم اب یہ بات ہے، فجعل شرائف صلواتک ونوامی برکاتک علی محمد عبدک ورسولک الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق، پروردگار درود بھیج اپنا، کس پر درود کس طرح سے بھیجے رسول خدا، یہ ذرا دیکھیے رسول خدا پر مولا کائنات، اور پھر اس کو قلب رسول خدا سے کیا تعلق ہے اور مولا کائنات کا اس درود کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ مجھے بتانا، اور مصائب کی طرف آؤں گا۔ اللہم فجعل شرائف صلواتک، پروردگار اپنی صلوات بھیج، درود بھیج نہیں، اپنے درودوں کو بھیج، درود نہیں درودوں کو بھیج، کون سے درودوں کو؟ شرائف صلواتک، پروردگار تیرے شریف ترین درود نہیں، وہ جتنے بھی تیرے درود ہیں جن میں جتنی بھی شرافت ہے، تیرے پاس کوئی درود ایسا باقی نہ بچے مگر یہ کہ تو رسول خدا پر بھیج دے۔ فجعل شرائف صلواتک ونوامی برکاتک، اللہ بخدا عجیب جملہ ہے، نوامی کو جو اضافہ کیا ہے، جو ایٹریبیوشن دیا ہے، جو نسبت دی ہے رسول خدا نے مولا کائنات نے نوامی کو برکات کے ساتھ، جب میں نے پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ بلاغت اور فصاحت کی حد تک نہیں پہنچ سکتے ہم اس جملے کی، اس کی حقیقت تک کیسے پہنچیں گے؟ شرائف صلوات ایک سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے آگے بڑھتے۔ نوامی بات، یہ نوامی کیا، نوامی نکلا نبوغ سے، آپ اردو میں کہتے ہیں نا درخت کی نشو نما ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال کیا کیا جائے کہ واقعی جتنی طاقت لگ رہی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ گفتگو آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال بہت شرمندہ ہوں اس بات سے، معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیے شرائف صلواتک سمجھ گئے، شریف ترین، بابرکت، بلند ترین، نوام یا برکت، نموب کا مطلب کیا ہے؟ نرشمنٹ، نشو نما، ہم کہتے ہیں نا پودے میں نشو نما ہو رہی ہے، برکت کی جمع ہے برکات، نامی کی جمع ہے نوامی، یعنی پروردگار ایسی برکت بھیج کہ جس میں نمو ہو، جس میں نورشمنٹ ہو، جس میں گرو نہیں، پروردگار اپنی وہ تمام برکتیں بھیج کہ جس کی ہر برکت میں لا متناہی نرشمنٹ ہو، انرچ ہو، گرو کرے، نشوونما کرے. کیا سلوات ہے یہ؟ یہ کبھی ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا پہ اس طرح کی سلوات کیوں بھیجی مولا کائنات نے؟ اس لیے بھیجی، جو میرا ذہن کہتا ہے کہ جب رسول خدا جا رہے تھے نا دنیا سے، علی مرتضیٰ کے زانو پر سر تھا، سینے پر سر تھا، اور فرمایا رسول خدا لقد فاض، رسول خدا کی روح بدن سے نکلی، جبکہ رسول خدا میرے سینے اور گردن کے درمیان سر مبارک تھا. جانے سے پہلے رسول خدا کو لپٹایا اور رسول خدا کے بارے میں فرمایا مولا کائنات نے علمنی الف باب انفتح من کل باب الف باب. رسول خدا نے جانے سے پہلے مجھے علم کے ایسے ہزار در سکھائے کہ جس کے ہر در میں سے ہزار در نکل رہے ہیں، اور اگر سننے والے کی سماعت میں طاقت ہوتی تو یہ شاید سلسلہ لامتناہی چلے گا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قلب مطہر رسول خدا کی برکتیں جب مولا کائنات پر نازل ہوں تو علی مرتضیٰ کا علم کہیں پر رکے ہی نہ؟ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جب صلوات بھیجے تو ایسی بھیجے جو کہیں رک جائے؟ اب علی جب صلوات بھیجیں گے تو کہیں گے شرائف صلواتک و نوامیہ برکاتک، پروردگار اپنی کبھی ختم نہ ہونے والی وہ صلوات بھیج جو اس دنیا میں رسول خدا کے مقام کو اتنا بلند کرے کہ جسے سوائے تیرے کوئی نہ سمجھ سکے. اور برکت کہتے ہیں اس کو کہ جس کی تعداد کم ہو، فائدہ بہت زیادہ ہو، لیکن جب یہ تمام برکتیں ہو جائیں، وہ برکت کہ جس کی تعداد کم ہو، مقدار کم ہو، برکت جس کے فائدے بہت زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں برکت. لیکن جب رسول خدا کے بارے میں مولا کائنات فرمائے برکتیں، تو اب اس میں جتنی بھی کم ہو یہ کثیر ہوگی، اور جب اس برکت کے ساتھ اضافہ ہو جائے نوامیہ برکاتک، میں کہوں گا مولا کائنات برکت کا خود معنی یہ ہے کہ مسلسل آگے تسلسل چلتا رہے. جب اس کے ساتھ نشو نما ہوگی، وہ بھی آپ کی دعا پروردگار سے رسول کے بارے میں، تو اب یہ رسول کا دل کس مقام پر جا کر رکے گا؟ اس رسول کے دل کو بہت توجہ فرمائیے گا، کیا رسول کے دل کو مولا کائنات کی دعا کی ضرورت ہے کہ اگر مولا کائنات دعا نہ کرے تو نعوذ باللہ قبر میں رسول خدا کو منکر نکیر آ کر تنگ کرے؟ نہیں، یہ رسول خدا کے لیے دعا نہیں فرما رہے، یہ رسول خدا کے قلب کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا وہی ارادہ ہے جو خدا کا ارادہ، میں فضیلت رسول نہیں بتلا رہا، میں فضیلت پر سے پردہ ہٹا رہا ہوں. کیونکہ علم ایسا عطا کیا گیا تھا کہ جو کہیں پر رک نہیں رہا تھا. اب علی کا دل بے چین ہے، کرے تو کیا کرے، تسلی دیں اپنے آپ کو تو کس طرح دیں؟ کہا پروردگار تیرے حبیب نے مجھے وہ سکھایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اب تو اپنے حبیب پر وہ درود بھیج جس کی کوئی انتہا نہ ہو. یہ علی ابن ابی طالب. دو محرم داخلہ ہوا کربلا میں، مرثیہ پڑھنا تھا مجھے، میرے لیے وقت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا آپ کا زیادہ وقت لوں. دیکھیے مسلم نے عقیل کربلا کے عجیب شہدا میں سے، میں نے کہا کربلا کے شہدا میں سے، کربلا میں شہید نہیں ہوئے لیکن کربلا کے شہدا میں سے، عجیب مسائب ہیں اس شہزادے کے، کربلا کے شہیدوں میں نہیں ہے لیکن احادیث میں زیارتوں میں وہی سلوک کیا گیا جو کربلا کے شہیدوں کا حق ہے. وہ دعا جو آپ حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللهم لا تدع لي في هذا المكان المكرم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا غما الا كشفته. پروردگار کوئی گناہ میرا ایسا مت چھوڑیے جس پر تو عذاب کر سکے، کوئی پریشانی ایسی نہ چھوڑیے جس کو تو دور نہ کرے، کوئی ہر غم میرا دور کر دے. یہی حکم ہے مسلم نے عقیل کی قبر میں جا کر پڑھنے کا. مسلم نے عقیل کون ہے؟ عقیل کے بیٹے. عقیل کون؟ جناب ابو طالب کے بیٹے، یعنی جناب ابو طالب کے پوتے بھی ہیں، امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، مولا کائنات چچا لگتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی ہیں. جناب رقیہ مولا کائنات کی بیٹی، ان کی شادی ہوئی، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے جناب مسلم نے. مسلم کی جلالت عظمت کے لیے سید الشہداء کا وہی جملہ کافی ہے کہ دیکھو لقد بعث علیکم اخی وابن عمی ورجلا من اہل بیتی. دیکھو کوفے والوں، میں تمہارے پاس مسلم نے عقیل کو بھیج رہا ہوں جو میرے گھر کے افراد میں سے ایک آدمی ہے، اور میرا معتمد ہے، میرا بھائی ہے، جو بھی امر ہے وہ اس کے ساتھ تم بیٹھ کر طے کر. مسلم نے عقیل کی جو عمر بتاتے ہیں لوگ اس سے لگتا یہ ہے کہ مسلم نے عقیل تقریباً کربلا کے واقعے کے وقت تقریباً 54 یا 50 برس کے تھے، اتنی عمر ملتی ہے مسلم نے عقیل کی. جناب عقیل مولا کائنات کے بھائی جناب ابو طالب، یقیناً نسل وہ طیب و طاہر خاندان، طیب و طاہر گھرانہ، مسلم کو بھیجا. مسلم 15 شعبان کو مدینے آئے مکے سے، براہ راست گئے رسول خدا کی قبر پر. مسلم کسی آرام دہ گاڑی میں بیٹھ کر نہیں آئے تھے، گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر مکے سے مدینے آئے، براہ راست گئے رسول خدا کی قبر پر. یہ مسلم کی معرفت کی ایک اور دلیل، زیارت کی قبر رسول کی، 2 رکعت نماز ادا کی، گھر والوں سے ملے، اور اس کے بعد جو گھر کے لوگ مدینے میں باقی بچ گئے تھے، اور اس کے بعد کوفے کی جانب روانہ ہوئے. کوفے پہنچے، وہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں. یہاں تک کہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی مسلم نقی کا ساتھ دے گا، ایک افواہ پھیلائی گئی کہ کوفے شام سے فوجیں چل چکی ہیں، اور جو مسلم کے ساتھ ہوگا بہت بھاری لشکر آ رہا ہے، وہ ان تمام لوگوں کو تہس نہس کر دے گا اور ختم کر دے گا. لوگ خوف کے عالم میں، مسلم نے عقیل نے خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے مسجد کوفہ کی. مسلم نے عقیل نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی مغرب کی، عشاء کی، دیکھا تو چند لوگ رہ گئے. جب مسلم کوفے کی گلیوں میں آئے تو اس کے بعد جناب مسلم نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے مسجد کوفہ کی. جب آپ جائیں گے باب الثعبان سے داخل ہوں گے مسجد کوفہ میں، جو باب شرقی ہے، جب دروازے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو دائیں ہاتھ پہ وہ محلہ ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، جو میں نے مکاتب میں پڑھا ہے کہ جو محلہ بنی کندہ تھا. بنی کندہ یمن کا قبیلہ تھا جو مولا کائنات کے کوفے میں آنے کے بعد مولا کائنات کے پاس آیا تھا. ادھر مسلم جا رہے تھے گلی میں تھکا کر، اب رات کا وقت ہے، آج کی اجازت نہیں ہے، گلی میں روشنی بالکل نہیں ہے، مسلم اکیلے. چبوترا دیکھا، چبوترے پر بیٹھ گئے. وہ مومنہ جس کو آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے تو آ وہ نکلی. اس نے کہا بھائی تو دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ میں ایک اکیلی عورت ہوں، میرے گھر کے چبوترے پر بیٹھا ہے، لا احلہ لک، میں تجھے اس کی اجازت نہیں دیتی. صحیح نہیں ہے کہ غیر مرد ہمارے چبوترے پر بیٹھے. یہ اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی. مسلم نے پانی مانگا، یہ مومنہ گئی پانی لا کر دیا. مسلم نے پانی پیا، کاسا واپس دیا، یہ عورت کاسا لے کر اندر گئی، دوبارہ اپنے بیٹے کی راہ دیکھنے آئی. کہا مسلم اسی طرح بیٹھے، کہا کہ بھائی تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ. کہا کہ اگر کسی کا گھر نہ ہو تو کیا کرو؟ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ تم نے ان گھر والوں کا نام سنا کہ جن کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا؟ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن علی. مولا بس سر و چشم قدم رنجا فرما، یہ دروازے کھولے. ایک کمرے میں لے کر گئی، کھانا رکھا لا کر. مسلم نماز میں مشغول، عبادتوں میں مشغول. یہ ضعیفہ مومنہ بار بار کمرے میں آ رہی، مولا کوئی خدمت، کوئی چیز چاہیے. اس کا بیٹا تھکا ہارا آیا، ابن زیاد نے اسے کام سونپا ہوا تھا کہ مسلم کو ڈھونڈ کر لاؤ. اس نے جب دیکھا کہ اس کی ماں مسلسل گجرے میں جا رہی ہے، کہا سلسلہ کیا ہے؟ کہا کہ تجھے قسم دیتی ہوں خدا کی، اس راز کو فاش مت کریو، ہمارے مولا حسین کا سفیر مسلم ہمارے گھر میں. یہ معلوم براہ راست گیا دار الامارہ میں، اور ایک دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. یہ مومنہ دوڑتی ہوئی مسلم کے پاس گئی، کہا مولا حملہ ہو چکا ہے، فوجیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئیے. کہا کہ ہمارا ہم نے کھانا نہیں کھایا، کچھ تو نوش فرما لیجیے. کہا کہ نہیں، ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے اپنے چچا علی بن ابی طالب کو دیکھا کہ فرما رہے مسلم العجل العجل، ہماری طرف جلدی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. میں سلام ہو ہمارا مسلم ابن عقیل پر کہ جن کی عظمت اتنی ہے کہ علی بن ابی طالب ان کا انتظار کرے. ہمارا سلام ہو مسلم کے جنازے پر، ہمارا سلام ہو مسلم کی شہادت پر. بس ایک دفعہ اس مومنہ نے کہا کہ مولا گھر سے باہر مت جائیے، گھر کے اندر رہ کر دفاع کیجئے، آپ باہر جائیں گے آپ کو نقصان پہنچے گا. کہا مسلم کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ کسی مومنہ کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچے. میں کہوں گا مسلم یہ ایک عام مومنہ ہے، ارے اس وقت کیا ہوگا جب تمہاری شہزادی میدان کربلا میں عصر عاشور خیموں میں آگ لگائی جائے گی. مسلم نے جنگ کی، ہمارا موضوع ہے نا ولایت الہیہ، مسلم کی ولایت کو سمجھیے، مسلم نے عقیل کی زندگی میں آپ کو وہ تمام مسائل ملیں گے جو مولا حسین کو درپیش ہوئے، جو شہزادی زینب کو ملے۔ مسلم جنگ کر رہے ہیں، ایک دفعہ جنگ کرتے کرتے رسیوں کے گولوں میں آگ لگا کر مسلم کے بدن مبارک پر پھینکا گیا، مسلم کے بدن میں آگ لگی، مسلم کے لباس میں آگ لگی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ نگاہ مسلم دیکھ رہی تھی کہ عصر عاشور فاطمہ کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگے گی۔ مسلم کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ زینب کبریٰ کے خیمے میں آگ لگے، مسلم کا بدن آگ کو برداشت نہ کر سکے۔ ایک دفعہ مسلم کو گرفتار کر کے لے کر جایا گیا، کہا عبید اللہ کو سلام کرو، کہا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ مسلم کا ہوٹ کٹ چکا ہے، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، بھن بھن خون بہ رہا ہے۔ کہا کوئی خواہش ہے؟ کہا ایک پانی کا پیالہ دے دو۔ پانی کا پیالہ لایا گیا، تین دفعہ مسلم اپنے ہوٹوں کے پاس پانی کو لے کر گئے، تینوں مرتبہ خون سے پیالہ رنگین ہو گیا۔ پیالے کو پھینک کر کہا لو کان رزقاً مقسوماً لشربتہ، اگر مسلم کی قسمت میں پانی ہوتا تو مسلم پی لیتا، خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم حسین کے بھائی ہو، تم عباس کے بھائی ہو، حسین لب تشنا شہید ہو، عباس لب تشنا شہید ہو، تم پانی نہیں پی سکتے، مسلم تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ خون ابو طالب کی تاثیر یہ ہے کہ اگر حسین پیاسا شہید ہوگا تو مسلم بھی پیاسے شہید ہوں گے۔ دارالعمارہ کی جانب لے جایا گیا، مسلم نے تین وصیتیں کی، کہا میری وصیت یہ ہے، ایک وصیت یہ ہے کہ حسین رسول کی بیٹیوں کو لے کر کربلا کی جانب چل چکا ہے، لکھ دو کہ اب کوفے نہ آئے، رسول کی بیٹیاں ساتھ ہیں۔ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے کر جایا گیا، مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، جسد مطہر کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ حکم دیا گیا کہ مسلم کے جنازے کو گھوڑے کے سمو کے ساتھ رسی سے باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جائے۔ میں کہوں گا جناب مسلم، آپ کی حسین سے محبت اتنی عظیم ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں حسین گھوڑے سے گریں گے، اگر اربعین کے دن زینب ناکے سے گرائے گی، تو مسلم کی ولایت کا تقاضا ہے کہ مسلم کے جنازے کو دارالعمارہ کی چھت سے پھینکا جائے۔ اگر کوفے کی گلیوں میں زینب کبریٰ بلوائے عام میں جائے گی، تو مسلم کی غیرت کا تقاضا ہے کہ مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جائے۔ بس راوی کہتا ہے میں نے مسلم کے جنازے کو دیکھا، میں دوڑتا ہوا گیا، گھوڑے پر سوار ہو کر کالا پرچم لے کر ایک رستے میں پہنچا، ایک طرف زہیر قین کا خیمہ، ایک طرف حسین ابن علی کے ساتھیوں کا خیمہ۔ زہیر ابھی تک حسین سے ملے نہیں تھے۔ زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ ہمارے خیمے میں ایک شخص داخل ہوا، کالا پرچم لیے ہوئے، کہا تم میں حسین ابن علی کون ہے؟ تم میں حسین ابن علی کون ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا حسین کا چچا داد بھائی مسلم کوفے میں مارا گیا۔ کہا ہمارے درمیان حسین نہیں ہے، حسین کے خیمے سامنے ہیں۔ یہ کالا پرچم لے کر حسین کے خیموں کی طرف گیا، کہا حسین ابن علی کا خیمہ کون سا ہے؟ کچھ بچے سامنے کھیل رہے تھے، بچوں سے پوچھا یہ بتلاؤ حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا کام کیا ہے؟ کہا جلدی بتلاؤ حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا ہوا کیا؟ گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکل گیا، حسین کا بھائی مسلم شہید ہو گیا۔ بچوں نے چیخ مار کر گریہ کیا، ایک نندی بچی کھیل رہی تھی، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ بچوں کی چیخ سن کے خیمے سے کچھ لوگ آئے، کہا اے شخص تم نے یہ کیا کیا؟ کیا بتایا؟ کہا میرے منہ سے گھبراہٹ میں نکل گیا کہ مسلم مارا گیا۔ کہا ارے تم نے غضب کیا، یہ مسلم کی بیٹی تھی، ارے تم نے اس کو خبر دے۔ خدا آپ کے آنسو کو خوش نہ کرے مسلم کے غم پہ۔ مولا کائنات نے پوچھا رسول خدا سے، یا رسول اللہ عقیل سے محبت کرتے؟ کہا عقیل سے محبت کی دو وجوہات ہیں، ایک تو میرا چچا ابو طالب محبت کرتا تھا، دوسرا میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ عقیل کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اے علی، جو تیرے بیٹے کی محبت میں بے جرم و خطا مارا جائے گا۔ مومنین کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، ملائکہ اس پر درود بھیجیں گے۔ یاد رکھیے مسلم کے غم میں آنسو بہانا ایمان کی علامت ہے۔ بس ایک دفعہ حسین ابن علی آئے، بچی کو اٹھایا، اپنی آغوش میں بٹھایا، اور تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ کہا آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھو، میرا دل کہتا ہے گالوں کا بوسہ لیا ہوگا، پیشانی کو چوما ہوگا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مسلم کی یتیمہ، ہمارا سلام ہو آپ کی مظلومیت پر، یہ آپ کی یتیمی تھی، حسین جیسا باپ ملا اور وہ سکینہ کی یتیمی ہے۔ جب حسین
گھوڑے سے زمین پر گرے تو گوشت سے ہاتھ رکھ لیا تھا بتا ارے سمجھے تھے کانوں سے لہو بہتا تھا شہزادی کے کچھ
ودليل على أن حب تسكن هو الوقف والرغبة في التوحيد.